پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-00-77-7789۔ اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں گے تو ہمارے پینلسٹ ان کے جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پروگرام کی جانب۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی جانب سے او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بائیکاٹ کے بارے میں، جس کے بعد پاکستان کی طرف سے امن کے لیے جو ایک جیسر پیش کیا گیا ہے، یعنی بھارت کے ایک پکڑے گئے پائلٹ کو وہ آج واپس کر رہا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ انڈین کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں، وہاں پر لگائی جانے والی ایک جماعت پر پابندی کے حوالے سے بات ہوگی، اور آخر میں گفتگو ہوگی ٹرمپ کم سمٹ کی، جو کہ کوئی معاہدہ پروڈیوس نہیں کر سکی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کو مدعو کرنے پر متحدہ عرب امارات میں ہونے والے اسلامی تعاون او آئی سی کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی علی فرقان کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، وہ سنیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز کالم نگار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب اور ہرسن انسٹیٹیوٹ کے فارمر فیلو چودھری نعمان ظفر صاحب، لیکن پہلے یہ رپورٹ۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نہ تو او آئی سی کا رکن ہے اور نہ ہی مبصر، اور اس لیے ان کے بقول اس کی وزیر خارجہ کو اسلامی ملکوں کی تنظیم کے کسی اجلاس میں شرکت کی دعوت دینا مناسب نہیں ہے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا 46واں اجلاس 1 اور 2 مارچ کو ابوظہبی میں ہو رہا ہے، جس میں بھارت کی وزیر خارجہ کو اجلاس میں شرکت کی دعوت میزبان ملک متحدہ عرب امارات نے دی ہے، جس کے بھارت سے قریبی تعلقات ہیں۔ جمعے کو پارلیمان سے اپنے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے ایوان کو بتایا کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے اس معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ان سے بھارت کی وزیر خارجہ کو شرکت کی دعوت واپس لینے کی درخواست کی تھی۔ شاہ محمود قریشی کے بقول انہوں نے واضح کیا تھا کہ بصورت دیگر ان کے لیے 2 روزہ وزارتی اجلاس میں شرکت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔
ہمارے لوور لیول کے وہاں آفیشل موجود ہوں گے ٹو ڈیفینڈ پاکستان's ریزولوشنز اور انشور کہ اگر کوئی ہندوستان کو آبزرور اسٹیٹس دینے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو پاکستان اس کو اپوز کرے، پوری شد و مد سے اس کی مخالفت کرے۔
پاکستانی وزیر خارجہ کے بقول متحدہ عرب امارات کا موقف ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کو او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت اس وقت دی گئی تھی جب پلوامہ کا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔
سامعین، خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کو اس قسم کی صورت حال کا سامنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 1970 کے عشرے کے اوائل میں کیسا بلانکا میں ہونے والی ایک او آئی سی کے کانفرنس میں بھی یہی صورت حال پیش آئی تھی، اور اس وقت کے صدر یحییٰ خان نے، جو کہ فوجی تھے، جنرل یحییٰ خان نے اس اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، ماضی کے تجربات کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بائیکاٹ کا، اس کانفرنس شرکت نہ کرنے کے فیصلے کا کیا رد عمل ہوگا اور کیا نتائج نکلیں گے اس کے؟
دیکھیے، جو آپ نے کاسابلانکا والی اس کا کیا ہے، 1969 والی جو کانفرنس تھی، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بھارت کو اسی طرح بلایا گیا تھا، کیونکہ بھارت کا شروع سے ایک ہی سانس رہا کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے مسلمان ملکوں سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس کا ممبر بنایا جائے۔ لیکن پاکستان اس کی اصولی طور سے مخالفت کرتا رہا ہے۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بحیثیت میزبان ملک کے اس کانفرنس کے ان کو مدعو کر لیا اس گیسٹ آف آنر۔ لیکن معاملہ یہ کہ پاکستان کو پہلے بھی اس پہ اعتراض تھا، لیکن یہ جو بھارت نے کشیدگی کو بڑھائی 14 پر اور پھر 26 فروری کو جو واقعہ ہوا ہے، جو مبینہ سرجیکل اسٹرائکس والا، اس کے بعد پاکستان نے بہت زیادہ سفارتی سطح پہ اس بات کو اٹھایا کہ بھارت کا او آئی سی میں نہیں بلایا جانا چاہیے، اور اگر آپ ان کو بلائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ لیکن اب جب ہم 1969 سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اب فرق یہ ہے کہ ایک تو भारत सोवियत यूनियन की बजाय अब अमेरिका का करीबी हलीफ है और अमेरिका इस रीजन में भारत के लिए खास रोल जो है वो देखता है। एक तो वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरा वो चाहता है कि चीन के इन्फ्लुएंस को वो बैलेंस करे, और फिर ईरान का मामला भी जो है वो हम देख रहे हैं कि सामने, और ईरान का मामला ऐसा है जो अरब ममालिक के लिए भी एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज भी आप देखिए कॉन्फ्रेंस में ईरान के मतलब ये बात कही गई यूएई के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि वो टेररिज्म को जो है वो फरोग देते हैं और उसको हवा देते हैं। तो इस वक्त मसला ये है कि जो अरब ममालिक हैं वो चाह रहे हैं कि जो दुनिया की कुछ बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे चाइना है और इंडिया है, इनको जो तेल की इनकी जरूरियात हैं वो ईरान की बजाय ये पूरी करें, ईरान को सब्स्टिट्यूट करें, उसका मतबादल के तौर पर अपने आप को देखते हैं, इसलिए भी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक कंसर्न हैं जिस हवाले से जाहिर है कि अरब दुनिया पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है अमरीका का, और वो अमरीका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जाहिर है कि इग्नोर नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि अरब ममालिक खुद एक जो उनके खित्ते की जो डायनेमिक्स है पॉलिटिक्स के, उस हवाले से वो चाहते हैं कि जो ईरान का एक रोल है ऑयल सप्लायर का उसको कट डाउन किया जाए। इस वजह से मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनको बुलाया भी और फिर उसके बाद उस इन्विटेशन को जाहिर है कि वो कैंसिल करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंडिया के अगर उससे खफा हो जाता तो फिर उनका सारा जो ये अहदाफ थे वो पूरे ना हो पाते। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इस रिजर्वेशन को, अपने तहफात को बहुत फर्मली जो है उन तक कन्वे किया, उनको बताया कि अगर आप हमारी इस सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम नहीं आएंगे, और फिर वो पाकिस्तान नहीं गया, हाईएस्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं की। तो ये जो चीज है, मेरा ख्याल है कि ये जो ओआईसी का जो रोल है ट्रेडिशनली रहा एक नुमाइंदा जमा एक नुमाइंदा फोरम का मुसलमान ममालिक के, और उसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा है उसमें मेरा ख्याल है कि अब एक थोड़ा सा पहले वाली शायद बात ना रहे, लेकिन इसमें एक अभी जो मरहला है वो आना बाकी है, वो ये कि पाकिस्तान ने अपने जो करीबी ममालिक हैं उनके साथ मिलकर वो एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से। अगर वो रेजोल्यूशन मूव हो सकी और वो पास हो गए तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो सफारती एक क्लाउट है वहां पे वो कायम रहेगा, और पाकिस्तान को तवक्कु है कि ऐसा हो सकेगा, क्योंकि बहुत दरीना ताल्लुकात हैं उसके अरब ममालिक से, और जिस तरह अरब ममालिक का भारत के साथ तजारती एक ताल्लुक है उस तरह पाकिस्तान के साथ उनके दीगर बहुत से मामलात हैं और ऐसे अमूर हैं जिनमें उन्हें पाकिस्तान की हिमायत की और मदद की जरूरत रहती है
जी।
तो ये एक बड़ा दिलचस्प मरला है और इसको भी देखना होगा कि क्या कश्मीर पे जो करारदाद है वो इस फोरम में पुट अप होती है और पास होती है, उससे भी बहुत कुछ चीज हमें देखने को समझने को मिलेगा कि ओआईसी की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान की सवाले से अब या आइंदा क्या पोजीशन है।
डॉक्टर साहब हमारे साथ आइएगा, ये बताइए चौधरी नौमान जफर साहब कि इस बाइकॉट से या इस इजलास में शरीक न होने के फैसले से पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्योंकि एक जानब तो अरब ममालिक मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं बार बार फ़ोन कर रहे हैं सिचुएशन में जो पुलवामा के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगियों की सूरत में मौजूद है, दूसरी जानब वहाँ पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा पाकिस्तान की हिमायत में। आप क्या समझते हैं कि सफारती सतह पर ये पाकिस्तान की नाकामी और भारत की कामयाबी है?
दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान की अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि ना हम ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान कमजोर हो गया और इंडिया को बुला लिया गया। असल में ये जो इनविटेशन का जाना एक ऐसे वक्त में आया कि मेरा नहीं ख्याल है कि उसको वापस लिया जा सकता था यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था। और दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि वो मतलब इन्विटेशन इस तरीके का मेरे ख्याल में ये था कि ये आपस में मशवरों के साथ ही भेजते होंगे, और वो भी उस एग्जांपल अगर इंडिया की है जो बहुत सेंसिटिव है पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान उसके मामले बहुत सेंसिटिव है, तो किस तरीके से चला गया इसे पता भी चलता कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और ओआईसी के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है उसका क्या हालात है। ये तो मुझे तो बड़ी उस पर हैरानी हुई है इस वक्त। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान का विड्रॉ करना किस चीज की अलामत है कि जो इंडिया की कोशिश है और बहुत पुरानी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ ओआईसी में आया जाए, उनका जो स्टांस है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा जो मुसलमान है वो हमारे पास रहते हैं तो हम क्यों मेंबर नहीं बन सकते, और पाकिस्तान पहले दिन से इसकी मुखालफत करता रहा है। और अब जो सूरत हाल देखी है, जो अभी इतना सख्त फैसला लिया गया है, उसके पीछे दो तीन दिन से ये बात चल रही थी इस्लामाबाद में, मैं भी था, कुछ उधर डिस्कशन चल रही थी, तो उसमें ये चीज सामने पेश की गई है कि एक सख्त मौकफ पेश किया जाए ताकि मेंबर तो करना तो दूर की बात, इनको ऑब्जर्वर का स्टेटस भी कहीं ना मिल जाए। चलें, ये गेस्ट ऑफ ऑनर हो गया, उन्होंने अपनी बात पेश कर दी, तो एक तो ये कोशिश थी। दूसरी टेंशन जो इस वक्त यहाँ पे चल रही है, और कल पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है, जो इन्होंने जो हमारे भाई ने भी बात की है, उन्होंने भी बात की कि अब अगर तो कश्मीर के ऊपर कोई चीज सामने आती है, कोई रेजोल्यूशन आती है टू कंडेम इंडिया, तो तब पता चलेगा कि पाकिस्तान का क्लाउड इस वक्त मजबूत है या फिर इंडिया की इस वक्त जो है ना कोई लॉबी कर रहा है वहां पे। ये भी कल चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये है कि जो उनका बुलाया जाना, मतलब इनविटेशन जब इशू हो गया, उससे पहले ये सारे काम किए जाने चाहिए थे, जो हम लोग कल डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे कि अगर मतलब देखे ओआईसी में पाकिस्तान का एक अहम रोल है, जैसा भाई ने बोला कि ईरान का रोल माइनस करने के लिए ये बहुत आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा मैं इसको अग्री करूंगा, लेकिन देखिए यूएई का कोई खास रोल नहीं है एनर्जी सप्लाईज के अंदर किसी भी जगह के ऊपर। हाँ, सऊदी अरेबिया का है, दूसरे ममालिक का है, लेकिन यूएई का कुछ नहीं है। हाँ, यूएई एक इंडिया और यूएई मतलब बिजनेस के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा हुजम है, फिर दूसरे मामलात हैं वहाँ पे, एक्सपेक्टेड बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो ईरान का तो एक दूसरा मामला, और ईरान के साथ इंडिया के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और आपको याद होगा अभी पिछले दिनों जब ग्वादर की बात चल रही थी तो इंडिया ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किए चाबहार पोर्ट के ऊपर भी, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया इस लेवल के ऊपर आके ईरान को छोड़ के अपनी सारी सप्लाई यहाँ से लेना शुरू करेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर जब जो सेंक्शन लगी हैं तो अमेरिका ने इंडिया को और कुछ और ममालिक को कुछ अर्से की वो रिलैक्सेशन दी है कि जी आप इतने अर्से तक इनसे आप ले सकते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त एक सिचुएशन में है कि उसको अपनी डिप्लोमेसी शो करनी पड़ेगी, खास तौर पर आफ्टर पुलवामा अटैक। अगर तो हम पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं होता कि कश्मीर के हवाले से कोई रेजोल्यूशन आ जाए, अगर इसमें हम कामयाब नहीं होते तो ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिफीट होगी पाकिस्तान के लिए, और मतलब मेरा ख्याल है फिर इसको इस मामले को रिकंसिडर करना पड़ेगा सारी चीजों को। लेकिन जो हालात सिक्योरिटी के हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो इस वक्त वहाँ के हालात चल रहे हैं यमन के हवाले से, कतर के और सऊदीया के और इन ममालिक के हवाले से, उस सारे में पाकिस्तान का रोल अहम है। तो ये एक देखिए ये कल चीजें क्लियर होंगी, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का मामला है, मुख्तलिफ एनालिसिस सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो बहरहाल पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का एक इम्तिहान है जो कल अब पता चलेगा कि क्या होता है।
कबल इसके मैं अगले सवाल की जानिब जाऊँ, मेरे कुछ कॉलर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साहबान जो इससे भी सवाल कर सकें। गुल जबान साहब ने हमारे साथ मरदान से, जी गुल जबान साहब फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम कबलाबाद साहब
जी।
मेरा जी पहला सवाल ये, मैं सवाल नहीं जी बस अर्ज करना चाहता हूँ,
मुख्तसर कीजिएगा प्लीज जी।
विरासत वजीर आजम जो है ना वो पाकिस्तान में खत्म हो गए, जो नस्ल दर नस्ल आ रहे थे, ये एक आम आदमी आया और वजीर आजम बन के आया। दूसरी बात ये कि जब मुल्क का हालात संभाला तो खजाना बिल्कुल खाली था
जी,
बेचारे ने इधर।
बहुत शुक्रिया आपका, ये इस वक्त असल में हमारा टॉपिक नहीं था, तो आप ये रेलेवेंट सी बात है, आपके आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। हमारे दूसरे कॉलर हैं सवाबी से, मोहम्मद अनवारुल हक साहब जी। अनवारुल हक साहब
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम।
मेरा जी ये हिंदुस्तान के मेहमान से, हिंदुस्तान के मेहमान
नहीं, पाकिस्तान के लोग हैं हमारे साथ, पाकिस्तान के अल्लाह लिस्ट है, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। और हमारे एक और साहब हैं हबीब शाह साहब रावलाकोट से। जी हबीब साहब।
जी जी सलामकुम, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत अरसा पहले गालिबन कासाब्लांका काउंसिल से पहले ये तजवीज थी कि हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन को आईसी में शामिल किया जाए, क्योंकि दोनों में अरब मुल्कों के निस्बत बहुत ज्यादा मुसलमान थे, तो इसका इतराज असल में इसराइल को होना चाहिए था, इसलिए कि इससे ओआईसी हमेशा कमजोर रही और इन दो मुल्कों के आने से बहुत मजबूत हो जाती, और आज भी मैं समझता हूँ कि ये روس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے, اس میں آج بھی 3 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. تو اس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ ڈواں ڈور رہی اور او آئی سی کی پالیسی ہمیشہ کمزور رہی, جس کی وجہ سے اربوں کو بڑا نقصان ہوا.
بہت شکریہ آپ کا,
اس میں شامل ہونا بہت ہی مضبوط بنے گا او آئی سی.
بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر عاصم البخش صاحب, یہ اور بتائیے کہ جیسا کہ ابھی آپ دونوں صاحبان نے بھی فرمایا یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے, یعنی کل کا دن پاکستان کی سفارتکاری کی آزمائش کا دن ہے. اگر فرض کیجئے یہ قرارداد منظور نہیں ہو پاتی, ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم سوچتے ہیں, تو کیا پھر پاکستان کو سیٹ بیک ہوگا اس کا؟
جی ڈیفینیٹلی, آپ دیکھیے کہ ہسٹوریکلی او آئی سی کی جو بھی حقیقی اہمیت کو کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال اسے ایک مسلمان ممالک کی آواز یا ان کا ایک فورم تو سمجھا جاتا ہے, اور یہاں سے قراردادیں جو ہیں کشمیر کے حوالے سے تواتر سے منظور ہوتی رہی ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دو چیزیں ہیں اس میں ہیں, ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کشمیر پہ بات ہو سکتی ہے یا وہ قرارداد آئے گی, اور اگر آئے گی تو پھر اس قرارداد کی جو ورڈنگ ہے یا ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے, وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہوگی کہ کیا اس کو زیادہ پلائیبل بنایا جاتا ہے بھارت کے لیے کہ ان کو وہ نہ لگے, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ماضی میں قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں حقیق ارادیت کے حوالے سے یا اقوام متحدہ کے جو قراردادیں ہیں ان کے حوالے سے, اس کی روشنی میں یا اس کے تسلسل میں یہ قرارداد آتی ہے یا اس میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور پاکستان ایک بہت اہم اور پرانا رکن ہے اس ادارے کا, اور اگر اس کو اس موقع پہ اس کی بات کو بائی پاس کیا جاتا ہے تو یہ لازماً ایک بڑا ایونٹ ہوگا اس ادارے کی ہسٹری میں بھی اور پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں بھی.
بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم البخش صاحب آپ کا. اب ہم چلیں گے اپنے اگلی موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت تو واہگہ بارڈر سے ہمارے ساتھی ضیاء الاسلام صاحب, قمر ضیاء صاحب ہیں, قمر ضیاء الرحمان صاحب, ان سے ہم گفتگو کریں گے. پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. چودھری نعمان ظفر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ابھی
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
ویلکم بیک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کہ آج جو بھارت کے اس پائلٹ کو جس کو پکڑا تھا پاکستان نے جہاز گرانے کے بعد اس کا پاکستان کی حدود کے اندر, آج اس کو بھارت کو واپس دیا جا رہا ہے, اور اس کو ایک جیسچر آف گڈ ول اور پیس کی جانب ایک کو قدم کے ہے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان صاحب اس وقت واہگہ بارڈر پر موجود ہے. ضیاء الرحمان صاحب کیا صورت حال ہے؟
ہلو
جی فرمائیے, کیا صورت حال ہے اس وقت؟
ہلو
ہاں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چودھری نعمان ظفر صاحب یہ فرمائیے, آپ کی یہ جو فیصلہ کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کی مرضی سے اور اس کے منشا کے مطابق, اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ کیا آپ واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اٹس اے روڈ ٹو پیس؟
کوشش جو بیسک موٹو اس کے پیچھے تھا وہ تو یہی ہے, یہاں پہ لاہور میں اور پاکستان میں جو عوامی سطح پہ ایک ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوڑ دینا چاہیے تھا, یہ بہت اچھا کام کیا ہے, اور کچھ ہلکے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ایک طرح کا ہمارے پاس ٹرمپ کا کارڈ تھا جس کو ابھی بہت جلدی کھیل دیا انہوں نے, اور اگر ہمارا سچویشن میں ہم ہوتے, ہمارا کوئی پائلٹ وہاں پہ ہوتا تو انڈیا کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتا. بہرحال یہ تو ملی جلی ایک رائے ہے. بہرحال میرے خیال میں پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک موو لی ہے, ایک اچھا ہے. دیکھیں اس وقت پلوامہ کا جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ پریشر تھا, اور ہر طرف سے یہی چیزیں, اور خاص طور پہ یہ بھی ایک چیز تھی کہ جی جیش والوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. کچھ ہلکے کہتے ہیں کہ کوئی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, کچھ نے کہا ہے کہ جی ذمہ داری قبول کی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اس حوالے سے. تو اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے اس کو کھیل رہے تھے کہ کس طریقے سے پریشر کو بھی ہٹایا جائے اور معاملے کو سنبھالا بھی جائے. دیکھیں ریٹیلیشن کا جو اس وقت لیول ہے وہ انیشیل لیول ہے, ٹھیک ہے, اسی کے اوپر اگر ہم لوگ, اگر پاکستان گورنمنٹ یہی کوشش کی ہے کہ اس کو یہیں پہ روک لیا جائے, اس کو ایسکیلیٹ نہ ہونے دیا جائے. کیونکہ دیکھیں ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی ہوا, انڈیا والوں نے بھی اجلاس کیا, اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی آپ کو پتا ہے جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کے نیوکلیئر ویپنز اور میزائل جو کنٹرول ہے اس پہ بات ہوتی ہے کہ اس کو اگر ہینڈ اوور کیا جائے ہماری فوجیوں کو یا نہ کیا جائے. تو بہرحال ایک بات تو چل رہی ہے, لیکن یہاں پہ سوچا یہ جا رہا ہے, اسلام آباد کے اندر یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ہم لوگ ایسا جیسچر دیں کہ انڈیا کے لیے نہیں تھا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تھا.
جی بہتر,
کیونکہ امریکہ اس وقت نیگوشیشن کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے فردر ایسکیلیشن نہ ہو جائے, سعودیہ انوالو ہو چکا ہے, یو اے ای انوالو ہو چکا ہے, تو پاکستان ان کو یہ شو کرنا چاہ رہا تھا کہ وی آر ریڈی. اور دو تین دن بلکہ پرسوں ہمارے پرائم منسٹر نے کوشش بھی کی ہے مودی صاحب کے ساتھ بات کرنے کی, لیکن انفارچونیٹلی ان کی بات ہوئی نہیں ہے.
اچھا,
تو پاکستان پورے طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے شو یہ کیا جائے کہ ہم لوگ اس میں نہ تو انوالو ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انڈیا کا جو نیریٹو چلتا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سینچریز بنائی ہوئی ہیں, یہ کیا گیا وہ کیا گیا, اس چیز کو ختم کیا جائے. اور انڈیا کے جو لوگ آنا چاہتے ہیں, ایون ہماری گورنمنٹ نے, پاکستان کی گورنمنٹ نے انویٹیشن بھی دیا کہ جو انڈیا کے جو لوگ کچھ ایسے ہوں جو کہ سیاسی لوگ ہوں جو کہ ریزنیبل لوگ ہوں, وہ آئیں آگے دیکھیں کہ کہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور پتہ چلے کہ اصلیت ہے کیا. کیونکہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ ایک طرح سے ہائپر نیشنلسٹ قسم کی وہ تصویر پیش کر رہا ہے, اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ اس میں اگر 100 خبریں آتی ہیں تو اس میں جو ہے نا کوئی 10 ٹھیک ہوتی ہیں, باقی بس وہ اس طرح کی چیزیں ہیں.
اب میں ذرا سا آپ کو یہاں روکوں گا ایک سیکنڈ, اس لیے کہ ایک تو ہمیں بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے جوائن کیا ہے, دوسرے نندن جو ہیں پائلٹ پہ پہنچ گئے واہگہ بارڈر, ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان وہاں موجود ہیں. جی ضیاء صاحب, کیا صورت حال ہے؟
دیکھیے جو بھارتی پائلٹ ہے یہ اب سے تھوڑی ہی لمبے پہلے یہاں پہ واہگہ بارڈر پہنچے ہیں, سخت حصار میں ان کو یہاں پر لایا گیا ہے. جو بھارتی کونسل خانے کے جو آفیسر ہیں, جو قائم مقام اتاشی ہیں, اس کے علاوہ جو ایئر اتاشی ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں, اور یہاں پر ان کو میڈیا سے بھی بہت خاصا دور رکھا گیا ہے کیونکہ سخت حفاظتی حصار ان کے پاس تھا, ان کے گرد تھا اب سے. اور اس وقت ان کا جو ہے طبی معائنہ کیا جا رہا ہے, یہاں پر جو میڈیکل کی ٹیم تھی طبی معائنہ کرنے کے بعد ان کو بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا واہگہ بارڈر کے تھرو. اب سے تھوڑے ہی لمحے جب میں آپ سے فون پر بات کر رہا تھا تو تھوڑے ہی ان کو ایک سخت حفاظتی حصار میں ابھی لندن کو واہگہ بارڈر لایا گیا ہے. ابھی لندن کو آج دن میں اسلام آباد سے لاہور لایا گیا تھا بذریعہ سڑک, اور اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے وہ چونکہ واہگہ بارڈر پہنچے ہیں اور جو ہی ان کے سفری دستاویزات بھی چیک کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو طبی معائنہ ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک صحت مند جو پائلٹ ہے پاکستان وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارت کے حوالے کر رہا ہے تاکہ کل کو بھارت یہ کوئی کلیم نہ کر سکے جو پائلٹ ان کے حوالے کیا گیا.
اچھا,
جی جسمانی طور پر صحت مند نہیں تھے.
اچھا,
جو ہی ان کا طبی معائنہ ہو جائے گا تو ان کو فوری طور پر بھارتی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا.
اچھا, دونوں جانے بارڈر کے لوگ ہیں موجود ہیں کافی تعداد میں؟
جی, پاکستانی سائڈ پر تو جو مکمل طور پر جو اسٹیڈیم ہے وہ خالی کرا لیا گیا ہے, اور جو کیونکہ پریڈ کے وقت یہاں پر لوگ ہوتے ہیں اس وقت وہ بھی نہیں ہے, اور اس وقت صرف رینجرز والے ہیں, پنجاب رینجرز والے یہاں پر موجود ہیں. ایون کہ جو میڈیا ہے اس کو بھی اچھا خاصا دور رکھا گیا ہے اور صرف سرکاری میڈیا کو اجازت دی گئی ہے. اور جہاں تک بات ہے انڈین سائڈ کی, تو وہاں پر تو آج چونکہ پریڈ ہی نہیں ہوئی اور اس کو انڈین سائڈ کی جو پریڈ تھی ان کو بھی منع کر دیا گیا تھا, اور آج وہاں پر صرف پرچم اتارنے کی تقریب ہوئی ہے, اور پرچم اتارنے کی تقریب میں بھی جو پاکستان اور کے جانے سے جو پنجاب رینجرز اور انڈین جانے سے جو بی ایس ایف کے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں آج ہاتھ بھی نہیں ملایا, جو کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور اسی کے تحت یہ لوگ کام کرتے ہیں. آج چونکہ ہاتھ بھی نہیں ملا اور وہاں پہ پریڈ بھی نہیں ہوئی, یہ بہت کم ہوتا ہے, اور آج کیونکہ انڈین سائڈ پہ یہ ہوا ہے کہ صرف پرچم اتارا گیا ہے, وہاں پہ عام لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ایکسس نہیں دی گئی تھی, لیکن کچھ اطلاعات ایسی بھی موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ فاصلے پر وہاں پر لوگ موجود ہیں, کیونکہ جو انڈین میڈیا کے مطابق اور انڈین حکومت کے مطابق جو ابھی نندن ہے وہ انڈیا کے ہیرو ہے, بھارت کے ہیرو ہے, لہذا ان کا وہاں پر انہی کے شایع نشان استقبال کیا جائے گا. لیکن چونکہ پاکستانی سائڈ پہ یہاں پر لوگوں کو سے مکمل طور پر جو باب آزادی ہے اس کا جو اسٹیڈیم ہے مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے, لہذا اس سائڈ پہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے.
بہت شکریہ ضیاء آپ کا. اور بریگیڈیئر حامد سعید صاحب جو بتائیے کہ دفاعی نقطۂ نظر سے ان کا واپس کیا جانا پاکستان کے لیے یا ریجن کے لیے کیسا ہے؟
آپ نے جو ساتھ دفاعی کی پکھ لگا دی ہے
جی
وہ اس کے لیے بڑے محدود ہو گئے میرا
اسکوپ. نہیں, آپ اپنے اسکوپ پہ بات کیجیے. جی جی
جی
بالکل.
میں تو مجموعی طور پر اس کے متعلق بتاؤں گا, بتانا پسند کروں گا.
جی بالکل
اس میں تین چار مختلف نقطہ ہے نظر سامنے آئے.
جی
ایک تو کا وہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے آیا تھا, دشمن کا سپاہی تھا, تو اس کو دشمن کا قیدی رکھتے ہوئے ادھر کبھی بھی واپس کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا, کبھی نہ کبھی واپس تو کر ہی دیتے لیکن کچھ شرائط منوانے کے بعد واپس کر. تیسرا یہ کہتا ہے کہ پہلے بھی ہم نے جب بھی اس طرح کی کوئی مہربانی کی ہے تو بارڈر کراس کرتے ہی چینج آف ہارٹ اور وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایک ہی بل سے مومن کو دو بار نہیں ڈسا جانا چاہیے, تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس پہ سب غور فکر کرنے کے بعد واپس کر دیں. چوتھا نقطہ نظر یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بھی رچرڈ شیردل کو میدان جنگ میں اس کا جب گھوڑا زخمی ہو کے گر گیا تو اپنا گھوڑا اس کو پیش کیا تھا, تو اخلاقی برتری دکھانے کی خاطر پاکستان نے جو کام کیا ہے اعلیٰ جو انسانی اقدار ہیں اس کے بالکل مطابق ہے اور یہی کرنا چاہیے. اور اس کا مزید جو پہلو وہ یہ ہیں کہ یہ اس کو واپس کرنے کے بعد پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے, مخاصمت نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس نے ہمارے ملک پہ حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا, اس کا جہاز گر گیا تو ہم نے اس کو طبی سہولت فراہم کی, اس کو چائے وائے پلائی, کھانا اچھا, دو دن ٹریٹمنٹ کیا اور اس کے بعد لائک اے گڈ پلیئر, لائک اے اسپورٹس مین ہم نے اس کو واپس کر دیا ہے خیر سگالی کے جذبات کے تحت, تاکہ دشمنی اور منافرت مزید بڑھنے نہ پائے بلکہ یہ ایک خیر سگالی کا پیغام پاکستان کی طرف سے جائے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم آپ کے پائلٹ کو واپس کر رہے ہیں. یہ ہیں جناب چار نقطہ نظر. اور ایک وہ بیچ میں ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پائلٹ واپس کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ دشمن کی پائلٹ کی فہرست میں ایک کا اضافہ کر دیا اور یہی پھر چند دنوں کے بعد جہاز لے کر ہم پر حملہ آور ہوگا. تو یہ مختلف نقطہ ہے نظر میں نے آپ کے گوش گزار کر.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے دنیا کے بعض ملکوں کے دباؤ کے سبب یہ اس کو واپس کیا گیا, لیکن وزیر خارجہ نے ہمارے نمائندے کو جو انٹرویو دیا اسلام آباد میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ امریکہ کا نہ کسی کا ہمارے پر کوئی دباؤ نہیں تھا, ہم سے کچھ نہیں کہا گیا, ہم اپنے طور پر یہ کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے؟
یہ 100% درست ہے کیونکہ فرام ڈے ون عمران خان نے جو بیانات دیے ہیں اور پرائم منسٹر کی طرف سے جو مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آئی ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, آپ نے حملہ کیا, ہم نے جہاز گرا لیا, اینڈ دیٹس اٹ. ہم اس معاملے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے اور نہ ہی اس منافرت کی جو فضا ہے اس میں مزید کوئی ترقی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہی نقطۂ نظر جو ہے یہ پاکستان کا نیشنل نقطۂ نظر ہے اور میں ذاتی طور پر بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ریکارڈلیس کے دشمن نے کیا کیا ہے, جب ہندوستان نے کیا کیا ہے, پاکستان نے اخلاقی برتری کا ثبوت دیتے ہوئے واپس کیا ہے بغیر کسی قسم کے دباؤ کے. اور انفارچونیٹلی بھارت کا میڈیا سوچ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ایک ہی دھمکی سے عمران خان اپنے گھٹنوں پر آ گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر ہمارا پائلٹ واپس کیا. تو یہ جو ہے نا یہ میڈیا ہائپ یہ سب سے زیادہ تلخی پیدا کرنے کا وہ جو بنتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں. اور جو خیر سگالی کی بات ہے اس کا خیر سگالی سے جواب دینے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان نے بڑے دل کا ثبوت دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے دباؤ میں آ کے انہوں نے واپس کیا کہ مودی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا پائلٹ واپس نہ کیا تو ہم کیسے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ علم غلم جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکرج کرنا چاہیے بھارت کو اور خیر سگالی کے جذبات کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو آگے
اپریشیٹ کر دیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین ہم گفتگو تھوڑی سی اور کریں گے, ہمارے ساتھ چودھری نعمان ظفر صاحب موجود ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر بھارت ہم کو ٹھوس ثبوت فراہم کرے پلوامہ کے واقعے میں کے سلسلے میں تو ہم تحقیقات کریں گے. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے اس بعد میں کمنٹ لوں گا چودھری نعمان ظفر صاحب سے.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر بھارت کے پاس مسعود اظہر کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت ہیں تو وہ فراہم کرے تاکہ ان کے بقول یہ ثبوت پاکستانی عدالتوں میں پیش کیے جائیں جو قانون کے مطابق ان پر فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں گی. امریکی خبر رساں ادارے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا
If they give us evidence which is acceptable to the courts of Pakistan, after all we will have to justify, they will go to the court and if they have solid inalienable evidence share it with us so that
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت ایسے ٹھوس ثبوت پیش کرے جو پاکستان کی عدالتوں میں قابل قبول ہیں، کیونکہ ان کے بقول مسعود اظہر کے خلاف جو بھی کارروائی کی جائے گی اس کا جواز عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔
یہ بتائیے جناب چودھری نعمان ظفر صاحب کہ پاکستان نے بار بار یہ بات کہی اور ہندوستان کہتا ہے کہ ہم نے ثبوت دے دیے، ڈوچیس بھی دیے انہوں نے، اس وقت کیا صورت حال ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے پاس کوئی ثبوت اس سلسلے میں انہوں نے فراہم نہیں کیا ہے؟
دیکھیے، پاکستان کو جو آج کی خبریں تھیں اس میں کوئی ایک ڈوزیئر ان کے پاس آیا ہے اور اس میں کچھ ثبوت یا کوئی چیزیں جو کھلے گا تو پتہ چلے گا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، آج وہ ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، پاکستان نے پہلے بھی کبھی انکار نہیں کیا، کوئی یاد ہوگا کہ جب حافظ سعید کے اوپر یہ چیزیں لگاتے تھے اپنا ممبئی کے حوالے سے اور یہ چیزیں، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو اپنی جو ہماری پاکستانی کورٹس ہیں ان میں ٹرائل کرتے ہیں، اگر وہ گلتی ہوئے تو ان کو سزا ملے گی۔ تو وہ پاکستان کے جو کورٹس نے اپنا جو ڈیو پروسیس تھا وہ مکمل کیا اور ان کو فری کیا تھا۔ اب یہ بھی سچویشن اسی طرح کی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ الزام لگانے بھی آپ بن جائیں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے بھی اور جوڈیشری بھی آپ بن جائیں گے، یہ کسی دنیا میں قانون میں نہیں ہوتا۔ تو پاکستان نے پہلے دن ڈیمانڈ کی تھی اگر ایسا کوئی چیز ہے ہمیں پیش کی جائے اور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، اپنی کورٹ میں پیش کریں گے۔ اگر ہمیں کاروائی، دیکھیں پاکستان میں اگر ہر جو سٹیزن ہے وہ ایک بالکل آزاد شہری ہے، اگر اس پہ کوئی الزام آتا ہے باہر سے یا لوکل لیول پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ چیز کورٹ میں جاتی ہے، تو کورٹ میں پروو کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ پروو کر دیتے ہیں تو کورٹ اس کے اوپر سینٹینس کرتا ہے، اس کو جرم کی سزا دیتا ہے، اور کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے جو کسی کو سزا دے سکے۔ تو پاکستان نے اسی چیز کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب جس پوری چیز کو اگر ہم لوگ ایک الگ چیز دیکھیں، ایک آؤٹ آف دا باکس ایک جو چیز نظر آ رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کشمیر کی آزادی کی طرف جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ جو ٹینشن ہو گئی ہے، اتنے زیادہ لوگ انوالو ہو گئے ہیں، 4-5 دن سے جو پریزیڈنٹ پوٹن ہیں وہ بھی کانٹیکٹ میں ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے انڈین جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب ان سے بات کی ہے اور پیش کی ہے کہ جی میں آپ آئیں، ہم آپ کے اندر بیٹھتے ہیں اور کی بات کرواتے ہیں۔ امریکہ والوں نے بھی کہا ہے، سعودیہ نے بھی کہا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ انوالو ہونا چاہ رہی ہے، کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں ان سارے معاملات سے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد
اور خطرات بھی ہیں، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔
جی
نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے،
جی ہاں وہی بات ہے نا کہ اس دن بھی ایک انالیسز آیا تھا کہ 80% آبادی پوری دنیا کی ختم ہو جائے گی، تو اب لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر اب اتنا پریشر آ جائے گا کہ وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کی طرف چلے جائیں گے، وہ کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، یونائیٹڈ نیشن ہوگا، رشیا ہوگا، امریکہ ہوگا یا کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، جو وہ تینوں ان دونوں ممالک کے درمیان میں بیٹھیں گے اور پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے ہر دفعہ کوئی بھی تیسری پارٹی آئے بیٹھے اور معاملات حل کی طرف چلے جائیں۔ بدقسمتی سے آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے ہماری بارڈرز کے اوپر ایل او سی کے پاس یونائیٹڈ نیشن کا ملٹری آبزرور گروپ ہوتا تھا، اب وہ بھی بالکل یہاں سے غائب ہوا ہوا ہے۔ جو چیزیں دیکھتے تھے بتاتے تھے کہ اس میں کس کی غلطی ہے، اگر کوئی کراس بارڈر فائرنگ ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے، اب وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ تو جب تک ایک تیسری پارٹی انڈیپینڈنٹ پارٹی وہاں پہ نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا کہ انڈیا کی طرف سے خرابی ہو رہی ہے یا پاکستان کی طرف سے خرابی ہو رہی ہے؟ یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اب مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ کشمیر کی جو مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف جا رہی ہے، اور میرا خیال اس وقت جو پاکستان جو اپنے اسٹینڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہے انڈیا کے مقابلے میں۔
بہت شکریہ آپ کا۔ سامعین ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت سری نگر سے پروفیسر شیخ شوکت صاحب ہیں، ہم گفتگو کریں گے وہاں جماعت اسلامی پر پابندی کے سلسلے میں، اور ہمارے ساتھ دو کالرس ہیں ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ مرید خان صاحب ہیں میاں والی سے۔ جی مرید خان صاحب فرمائیے، آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، آپ دوبارہ کال کیجیے۔ اور ایک اور کالر ہے محمد شفا صاحب چترال سے۔
السلام علیکم جعفری صاحب۔
جی
جعفری صاحب، یہ ہمارے وزیر خارجہ کا موقف بہت ہی کمزور ہے، کیا یہ کہتا ہے کہ ثبوت دو یا کیا ہم اس کے نوکر ہیں انڈیا کے؟ یہاں پہ تنخواہ دیتا ہے آرمی کو، ہمارے ٹیکس سے ملتا ہے، ہم تو اس کے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو دہشت گردی کا ثبوت چاہیے، کلبھوشن ہمارے ساتھ ہے، وہ وہاں بنگلہ دیش میں
صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی لیاقت الملک
جی, جعفری صاحب السلام علیکم. میں اگلے سیگمنٹ کے حوالے سے چند سوالات کروں گا, اور پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آئین انڈیا یعنی بھارت کی آئین کے مطابق آج جو مودی صاحب نے چند وزراء کو بٹھا کر جماعت اسلامی سری نگر جموں کشمیر کو,
آپ ہمارے ساتھ رہیے نا, ہم سے بات کریں گے ابھی, لگا دیا ہے ہم اس سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ تو سری نگر سے شیخ شوکت صاحب ہیں, وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کشمیر میں جماعت اسلامی اور پابندی کے حوالے سے.
بھارتی حکومت نے جماعت اسلامی جموں کشمیر کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے. حکومت نے جماعت پر ملک دشمن اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اس پر پابندی غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق قانون کے تحت عائد کی ہے. پابندی کا فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقد ہونے والے وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں کیا گیا تھا, جس کے بعد وزارت داخلہ نے جمعرات کی شام اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی جماعت پر پابندی لگانے کے حکومت کے فیصلے کی نکتہ چینی کی ہے, اور کہا ہے کہ یہ ان کے بقول نئی دہلی کی طرف سے کشمیر کی سیاسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے اختیار کی گئی من مانی اور دھونس اور دباؤ پر مبنی پالیسی کی تازہ مثال ہے.
شیخ شوکت صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت جماعت اسلامی پر پابندی لگی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مقصد؟ گورنمنٹ تو کہا کہ جی وہ سفر کے ایکٹیویٹیز میں تھے. جی
جماعت اسلامی پچھلے کئی سال سے یہاں تعلیمی تدریسی سرگرمیوں میں لگی ہوئی تھی, اور بظاہر کسی ایسے کام میں شریک نہیں تھی جس کو تقریبی کہا جائے, اور سمجھ میں نہیں آتا کیوں پابندی لگی. اس سے پہلے بھی جماعت پر پابندی لگی ہے 1975 میں, لیکن اس وقت آر ایس ایس پر بھی لگی تھی, اور 90s میں بھی لگی تھی. اور یہ پابندی جو ہے, یہ پابندی, ہلو
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے.
ہاں یہ پابندی انہوں نے بھی لگائی, اور جماعت کے افراد کو 2-4 دن پہلے سے ہی مختلف جیلوں میں تھانوں میں وہ بھر رہے ہیں, اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے.
شیخ صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جو سچویشن اس وقت تو کشمیر میں, تو وہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی بھی ریاست اپنے حفاظتی اقدامات کرتی ہے, اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ملک کی تحفظ کے لیے, لوگوں کے تحفظ کے لیے ہم نے اقدام کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا
کہیں؟ اصل میں دستور ہند میں فریڈم آف ایسوسیشن یعنی تنظیم سازی کا حق دیا گیا ہے.
جی,
اور یہ تنظیم سازی کا حق جو ہے یہ ہر فرد کو اویلیبل ہے. جب تک اس تنظیم پر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک اس پر پابندی لگانا مناسب نہیں ہے. اور خود بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو بنیادی تنظیم ہے آر ایس ایس, اس پر بھی ماضی میں پابندیاں گورنمنٹ آف انڈیا نے لگائی تھی, اور اس کا نتیجہ کچھ اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ وہ تنظیم اور زیادہ مقبول ہوتی گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حالت جماعت کے سلسلے میں بھی جو ایٹیچیوڈ اپنایا گیا ہے, جو پابندی لگائی گئی, اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں, بلکہ کشمیر میں جو آبادی ہے وہ پہلے سے ہی خاصی متنفر ہے, اور زیادہ منافرت یہاں حکومت کے اس اقدام پر بڑھ جائے گی.
اچھا, جو استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں ہیں کشمیر کی, ان کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں؟
آج تمام یہاں کی تنظیمیں ہیں جن میں ہندوستان پسند جماعتیں بھی شامل ہیں, سب نے اس اقدام کی تنقید کی ہے, اور اس کو بے محل قرار دیا ہے, اور کہا ہے کہ جماعت اسلامی بجز تعلیمی اور تدریسی سرگرمی کے اور کسی چیز میں تو بظاہر ملوث نہیں تھی, اس لیے اس پابندی کی انہوں نے تنقید کی ہے. بار ایسوسیشن نے, ٹریڈرز فیڈریشن نے, بلکہ جو ہند نواز جماعتیں ہیں پی ڈی پی اور پیپلز کانفرنس اور کئی جماعتیں, انہوں نے بھی اس کی تنقید کی, اور کوئی بھی اس کی حمایت میں نہیں ہے.
اچھا, خود کشمیر کی گورنمنٹ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے سلسلے میں؟
اب کشمیر اس وقت براہ راست ہندوستانی صدر راج کے تحت چل رہا ہے, یہاں کوئی حکومت مقامی حکومت نہیں, بلکہ جو گورنر ہیں وہ ہندوستان کے صدر کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں کام کر رہے ہیں, और उन्होंने कल जो एक और इकदाम किया है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जिसके लिए जरूरी है कि मुकामी हुकूमत की कंकरेंस यानी मुकामी हुकूमत की तौसीक लेनी, उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया। यानी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एजेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही किसी फरमान की तौसीक कर रहे हैं। इससे भी लोग खासे बरहम और इस चीज को समझ रहे हैं कि ये पेशबंदी है 370 और जो दफा 35A है उसमें मुदाखलत की, और इस वजह से खासा एहतियात यहाँ पाया जाता है और जमात की पर पाबंदी की वजह से और ज्यादा एक हैजानी कैफियत पैदा हो गई है। श्रीनगर के बहुत सारे इलाकों में आज कर्फ्यू भी लगा था और कुछ दीगर इलाकों में भी कर्फ्यू लगा था और खासी परेशानी लोगों में
जी। अच्छा शेख साहब हमारे साथ रहिएगा, हमारे कॉलर हैं वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। लियाकतुल मुल्क साहब हैं दीर से। जी लियाकतुल मुल्क साहब।
जी जाफरी साहब, सवाल मेरा ये था कि इससे पहले भी जमात इस्लामी पर 3 दफा पाबंदियां लगी हैं, 75, 80 और ये अब लग रही है। मैं ये कहना चाहता था कि इंडिया के आइन का जहाँ तक मैंने मुतालिया किया है तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से वहाँ हर किसी को इजाज़त है कि वो बुनियादी हुकूक के लिए, आवाम की खिदमत के लिए और आवाम की हुकूक के लिए वो पार्टी भी बना सकते हैं, जलसा जुलूस भी कर सकते हैं। तो किस कानून के तहत जमात इस्लामी पर ये पाबंदी लग गई? क्या वो यूनाइटेड नेशन
कर्तादों के मुताबिक? अच्छा बात तो सुने लियाकतुल मुल्क साहब, जवाब देने दें, आप तो तकरीर शुरू कर देते ना। जी फरमाइए शेख साहब।
जी असल में हुकूमत हिंद का ये कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है और कौम दुश्मन हरकत में मुलव्वस है, लेकिन कौम दुश्मन हरकत की कोई फहरिस्त उन्होंने नहीं दी है, और बल्कि उसूल यही है कि किसी भी तंजीम पर पाबंदी लगाई जाए तो उस पर एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करके उससे वजह पूछी जाए आप पर पाबंदी क्यों ना लगाई जाए, फिर अदालत में उन इल्जाम को साबित किया जाए। लेकिन यहाँ तो पहले तो कारकुनों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद पाबंदी का ऐलान किया गया, और पहले ही कश्मीर में जो एक एहतियात और गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें और इजाफा किया गया, और खासे लोग इससे गैर मुतमईन और इस चीज को पसंद नहीं कर रहे।
बहुत शुक्रिया शेख शौकत साहब आपका और हमारे सुनने वालों का जिन्होंने आपसे सवाल किए। समय यहाँ पर हम आपको एक और ख़बर देते चले, हरचंद कि हम उस टॉपिक को बात कर चुके हैं लेकिन अभी अभी ये इत्तलात मिली है कि जो भारतीय पायलट हैं जिनको आज हवाले किया जा रहा है आपसे कुछ देर के बाद भारत के अभिनंदन, उन्होंने एक बयान जारी किया है पाकिस्तान से जाने से कबल। हम चाहते हैं कि वो बयान हम आपको सुनवा दें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि उन्होंने क्या कहा है। आइए सुनते हैं अभिनंदन पायलट का बयान कि उन्होंने क्या कहा है।
मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पर मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है, आई सी पीस इन इट, आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं।
जी तो ये थे अभिनंदन जो कि भारतीय पायलट हैं जिनको गिराया, तैयारी को गिराकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज पाकिस्तान ने एक को अमन के जेस्चर के तौर पर انہوں نے واپس کیا ہے. ان کا وہاں پر اس وقت واگھا بارڈر پر میڈیکل ایگزامینیشن ہو رہا ہے, جس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ان کو حوالے کر دیا جائے گا بھارتی حکام کے. اپنے جانے سے پہلے انہوں نے یہ ایک بیان جاری کیا جو ہم نے آپ کو سنوایا, اور آپ دیکھتے ہیں یہاں سے آگے جا کر کہ کیا صورتحال بنتی ہے, کیا یہ امن کا جیسر سب کانٹیننٹ میں امن کے قیام کا سبب بنتا ہے یا نہیں. اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے ٹرمپ صاحب کے جو میٹنگ ہوئی ہے کم جونگ ان کے ساتھ, اس کے نتائج کے بارے میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد علی صاحب ہیں جن کا تعلق یہاں سے ہے, امریکہ سے ہے, اور وہ ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں, ان سے بات کریں گے. لیکن پہلے یہ بریک.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک. ڈاکٹر محمد علی صاحب کا تعلق جانز ہاپکنز سے ہے اور وہ اس پہ گفتگو کریں گے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہنوئی میں میٹنگ ہوئی تھی کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا, کیا یہ معاملات پھر سرد بحری کا شکار ہوں گے, یا یہ کہ ابھی کوئی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہونا آپ کے خیال میں باقی ہے؟
یہ جی اس طرح کی بات چیت جو ہے, مطلب ٹرمپ گورنمنٹ نے تو اس کو بہت ایک اپنا اہم بین الاقوامی اپنی کامیابی کا ایک مقصد بنا لیا. اس میں یہ بھی باتیں ہوئی کہ شاید ان کو نوبیل پیس پرائز مل جائے ٹرمپ صاحب کو, وہ جاپان کے پریمیئر نے بھی وہ کہہ دیا. مگر یہ ہے کہ دیکھیے, یہ جس طرح لڑائی اتنی 50 کی دہائی سے پرانی لڑائی چل رہی ہے, تو اس میں اگر آپ پچھلے 3 گورنمنٹس کو دیکھ لیں تو ان سب, بلکہ بل کلنٹن کی گورنمنٹ سے یہ اس طرح کی کے معاہدے ہو رہے ہیں. یو نو تھوڑا سا آگے گئے, پھر بات چیت جو ہے وہ انہوں نے پہلے اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ڈسمینٹل بھی کیا, پھر بنا دیا, پھر یہ بش جارج بش کے زمانے میں پھر ہوا, پھر اوباما گورنمنٹ کے دورے میں بھی یہ ہوا کہ وہ تھوڑی سی ٹینشن ہو گئی جب کلش ہوئی, پھر بات جو ہے وہ یو نو ڈی ایسکلیٹ کر گئی. تو ایک تو یہ کہ جتنا اس کے ارد گرد بات ہو رہی تھی کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ٹرمپ حکومت نے کر دی ہے اور بات چیت کر دی ہے, مطلب یہ اتنی نئی بات نہیں تھی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے
جی.
دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اچیو کیا ہوا ہے, تو بلکہ زیادہ اس میں جو مزیدار بات ہے یا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ کورین حکومت جو ہے ان کا جو ان کے ابھی پچھلے الیکشنز ہوئے ہیں, تو وہ ایک بہت ایجنڈا آئٹم, بہت بڑا مینیفیسٹو یہ تھا کہ ہم نارتھ کوریا کے ساتھ جو ہے, جو یو نو وہ پچھلے 50 سالوں 70 سالوں سے اب جو ان کی ٹینشن چل رہی ہے, ہم اس میں کوئی معاہدہ کریں گے, ایک ہی لوگ ہیں, اور ان کی طرف سے بڑے اوورچرز تھے. تو مطلب اور بھی اس میں ممالک شامل ہیں. اب جاپان جو ہے اس کو اس کے لیے بھی یہ بڑی یو نو, کیونکہ وہ ہسٹورکلی اگر آپ دیکھیں ورلڈ وار ٹو کے درمیان جاپان نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے کوریا کے ساتھ, نارتھ کوریا کے ساتھ ان کی ٹینشن بھی چلتی رہتی ہے. اب یہ کچھ سگنلز آ رہے ہیں کہ جی یہ اب ٹاکس بریک ہو گئی ہیں, تو شاید جاپان جو ہے ان کو اب جمپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرے.
اچھا یہ بات علی صاحب, ڈاکٹر علی یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت سچویشن ہے, ظاہر ہے کہ یہ بات چیت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو نیوکلیئر تھریٹ تھی نارتھ کوریا کی طرف سے, کیا وہ تھریٹ ابھی بدستور باقی ہے اس لیے کہ ان کو انہوں نے اپنے نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ڈسمینٹل تو نہیں کیا؟
نہیں کیا, بالکل. وہ تھریٹ تو اپنی ہی جگہ ہے, بلکہ یہ ہے کہ وہ اتنے جذبے کے ساتھ, اب دیکھیے 8,000 میل دور امریکن پریزیڈنٹ گیا, تو مطلب یہاں پر تو یہی تنقید ہو رہی تھی کہ جو پچھلا بھی معاہدہ کیا تھا اتنا ہائی لیول سمٹ, بیکاز یوزلی کافی ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو اتنا ہائی لیول سمٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالخصوص جب ایک سمٹ کر دیا, چلے ریلیشن شپ کو جمپ سٹارٹ کرنا تھا, بہت کشیدگی تھی وہ کم ہوئی, تو اس کے بعد بھی کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی کہ اس جو پچھلا سمٹ ہوا تھا کہ یہ پچھلے چند مہینوں کے اندر نارتھ کوریا نے بہت ڈسمینٹلمنٹ کر دی ہے, اپنا مواد جو ہے وہ واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. سو اب یہ ایک بڑی گیمبل کر کے وہ گئے, اور بات تو بلکہ یہ تھی کہ سائننگ جو معاہدہ سائن ہوگا وہ اس کے ارد گرد تیاریاں ہو رہی تھیں, اور یہ دوسرے دن پھر پتا چلا کہ جی وہ جو دوپہر کا کھانا ہے وہ بھی کینسل ہو گیا, معاہدہ سائن کرنا تھا.
ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اس وقت ایک بار تو جا رہے ہیں واگھا بارڈر پر, جہاں ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان صاحب موجود ہیں, اور بھارتی پائلٹ کو حوالے کرنے کی کا سلسلہ جاری ہے. ضیاء الرحمان صاحب, کیا صورتحال ہے اس وقت بارڈر پر؟
دیکھیے ابھی چونکہ ایک کانوائی کی صورت میں جو بھارتی فضائیہ کے جو پائلٹ ہیں ونگ کمانڈر ابھینندن, ان کو یہاں پر لایا گیا ہے. ابھی ان کو بھارت کے حوالے نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی یہاں پہ کچھ سفری دستاویزات ان کی یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے پاکستانی کسٹم میں. اس کے بعد سے ان کا ایک جو طبی معائنہ ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے, جس پر بھارتی حکام نے بھی دستخط کی ہیں, اور بھارتی جو فضائیہ کے جو پائلٹ ہیں ابھی نندن, انہوں نے بھی اپنے دستخط کیے ہیں کہ وہ پاکستان سے بالکل صحیح صحت یاب اور جو ہے وہ بھارتی حکام کے حوالے ہو رہے ہیں. لہٰذا جب وہ پاکستان سے بھارت کی جانب جا رہے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ بالکل صحت یاب ہے. ابھی چونکہ ان کی سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور اس کے فوراً بعد سے ان کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا. بھارتی حکام کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر واگھا بارڈر پر پہنچ چکے ہیں, زیرو لائن پر پہنچ چکے ہیں. جو ابھی نندن ہے ان کے ہمراہ پاکستان میں جو بھارت کا سفارت خانہ ہے اس کے جو ایئر اتاشی ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو قائم مقام ہائی کمشنر ہیں بھارت کے وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ جو ہیں جو کہ بھارتی سفارت خانے میں یہاں پر موجود ہیں وہ بھی ابھی نندن کے ہمراہ یہاں پر جا رہے ہیں. ابھی سب تمام کے تمام افراد ان کے ہمراہ ہی پاکستانی سرحد کو عبور کریں گے اور وہ بھارتی حدود میں داخل ہو جائیں گے. اب سے چند ہی لمحوں بعد جو ابھی نندن ہیں وہ پاکستان کی سرحد عبور کر کے سرحد اپنے ملک واپس چلے جائیں گے. ابھی نندن جو ہے گزشتہ ماہ 27 فروری کو پاکستانی جو ایئر اسپیس ہے جو پاکستانی فضائی حدود ہے اسی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پر آئے, جس پر پاکستانی جو پائلٹ ہیں انہوں نے ان کا طیارہ باہر گرایا تھا, اور ابھی نندن نے ان پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی, جن کو جو فوری طور پر جو مقامی لوگ تھے انہوں نے پہلے پکڑ لیا, جس کے بعد پاکستان آرمی کے لوگ تھے انہوں نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا. جس کے بعد
اور اب انہوں نے سرحد پار کر لیے اور چلے گئے بھارتی حدود میں. جی ضیاء صاحب, اب انہوں نے سرحد پار کر لی ہے, بھارتی حدود میں چلے گئے ہیں وہ.
جی بالکل, ایسے ہی کچھ مناظر یہاں سے
اور پاکستان کے محافظوں نے گیٹس بند کر لیے ہیں.
بھارت کی جانب جو داخل ہو گئے ہیں وہ ابھی نندن جو ہے چونکہ ان کے ہمراہ باقی کے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے بھارت کی جانب جو ہے وہ چلے گئے ہیں. ابھی نندن کو یہاں سے ایک حد تک حفاظتی حصار میں لایا گیا تھا, اور ایسے ہی سخت حفاظتی حصار میں جو پاکستانی حکام ہے جن میں خاص طور پہ جو رینجرز کے لوگ ہیں اسی طرح آرمی کے لوگ ہیں جو آرمی کے افسران ہیں انہوں نے ابھی نندن کو بھارتی حکام کے حوالے
کر دیا ہے. انہیں سرحد پار کر لی ہے,
لوگ میں موجود ہیں
اور انہوں نے سرحد پار کر لی. بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کا, آپ کی زحمت کا, اس لیے کہ آپ نے وہاں بارڈر سے ہمیں پوری پوری اطلاعات فراہم کی, اور اب وہ دروازے بند کیے جا چکے ہیں ان کو بھارتی حدود میں داخل کر کے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا, اور جناب ڈاکٹر علی صاحب میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی اور ہم پوری طرح سے گفتگو نہیں کر سکے. اس کے سبب انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اب وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
ویتنام میں اس ہفتے بات چیت ناکام ہونے کے باوجود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو برا نہیں کہا بلکہ انہیں ایک حقیقی لیڈر قرار دیا۔ دارالحکومت ہینوئی میں امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان سربراہی اجلاس، جبکہ شمالی کوریا کے خطرناک ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے بارے میں بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گیا تھا۔ برائن پیڈن کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
ہینوئی کے اجلاس میں صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کے ساتھ اپنی دوسری ملاقات کو ختم کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ کم ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے بارے میں صرف اضافی اقدامات کے بدلے تعزیرات کو مکمل طور پر ختم کرانے کے خواہش مند تھے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
بیسیکلی دے وانٹڈ دی سینکشنز لفٹڈ ان دیئر انٹائرٹی اینڈ وی کڈنٹ ڈو دیٹ، دے ور ولنگ ٹو ڈی نیوک ا لارج پورشن آف دی ایریاز دیٹ وی وانٹڈ۔
بنیادی طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ تعزیرات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور ہم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہماری خواہش کے مطابق بہت سے شعبوں میں بڑے پیمانے پر ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنے کے لیے رضامند تھے، لیکن ہم اس کے لیے تمام تعزیرات سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا ہم کام جاری رکھیں گے اور ہم دیکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے جزوی طور پر تعزیرات میں نرمی دینے کا مطالبہ کیا تھا جس سے معیشت متاثر ہوتی ہے، لیکن غالباً ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق مذاکرات میں سب سے اہم ہتھیار جو ٹرمپ کے پاس ہے اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں، جن سے ملک کی تیل کی برآمدات محدود ہوتی ہیں اور بیشتر درآمدات پر پابندی کا سامنا ہوتا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن میں کوریائی امور کی تجزیہ کار کیتھرین مون کا کہنا ہے،
مسٹر ٹرمپ فائنلی انڈرسٹڈ دیٹ ہز پرسنل چارم آفنسیو از ناٹ ایڈیکویٹ ٹو برنگ اباؤٹ دی نیوکلیئرائزیشن۔
مسٹر ٹرمپ کو بالآخر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے چھٹکارے کے لیے ان کی ذاتی شخصیت کی کشش سے کام نہیں چلے گا۔ یہ الفاظ تھے بروکنگز انسٹیٹیوشن میں کوریائی امور کی تجزیہ کار کیتھرین مون کے۔ خیال ہے کہ شمالی کوریا کے پاس 20 سے 60 جوہری بم ہیں اور ساتھ ہی طویل فاصلے پر مار کرنے والے میزائل بھی جو امریکہ کی سرزمین پر مار کر سکتے ہیں۔ سنگاپور میں ٹرمپ اور کم کے درمیان پہلی سربراہی ملاقات کے دوران شمالی کوریا کے لیڈر نے مکمل طور پر ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنے کے بارے میں کام کرنے کے لیے عمومی وعدہ کیا تھا۔ ہینوئی میں توقع تھی کہ دونوں لیڈر ٹھوس اقدامات، مثلاً یونگ بیان کے ایٹمی اڈے کو ختم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے جہاں پلوٹونیم ایندھن تیار ہوتا ہے۔ یہ بھی توقع تھی کہ امن سے متعلق ایک اعلان پر دستخط کیے جائیں گے تاکہ تعلقات میں بہتری آ سکے۔ سربراہی ملاقات سے پہلے ہونے والے مذاکرات سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ واشنگٹن اپنے دیرینہ مطالبے پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے کہ شمالی کوریا کسی قسم کی مراعات حاصل کرنے سے پہلے مکمل طور پر اپنے جوہری پروگرام کو ختم کر دے۔ آرمز کنٹرول اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سینٹر سے منسلک جیمز میکیون کے الفاظ،
It indicates that the US is interested in doing a step-by-step phased approach with North Korea, which is something that my organization...
اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ بتدریج اقدامات میں دلچسپی رکھتا ہے، جو ایک ایسی بات ہے جس کی ہماری تنظیم اور دوسرے ایک طویل عرصے سے سفارش کرتے رہے ہیں۔ مکمل طور پر ختم کرنے یا پھر کچھ بھی نہیں کا طرز عمل مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے آرمز کنٹرول اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سینٹر سے منسلک جیمز میکیون کے۔ اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک نیوکلیئر معاہدے تک پہنچنے کے لیے کھلا ذہن رکھتے ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ دونوں لیڈر ایک اور سربراہی ملاقات پر رضامندی کا اظہار کریں، سٹاف کی سطح پر مذاکرات کنندگان فی الوقت پیچیدہ پالیسی اختلافات پر کام کریں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू।